जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। रमज़ान के अंदर हम कुरान के तारुफ़ के हवाले से गामदी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सिलसिले की ये पाँचवीं नशिस्त है। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता नशिस्तों में हमने कुरान मजीद की ज़ुबान, उसके अंदर बात आगे कैसे बढ़ती है, कुरान की सूरतें, आयात और फिर जो ग्रुप्स हैं उनके बाहमी रब पे गुफ्तगू की थी। आज मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम मसला जो कुरान मजीद पढ़ने वाले हर इंसान के जहन में आता है वो ये कि कुरान को हम अल्लाह की किताब तो मानते हैं। हमारे वालदैन ने हमें बताया है कि भाई यही अल्लाह की सच्ची किताब है। कुरान को खोलते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने ही ये किताब नाजिल की और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब कोई हमसे ये सवाल कर बैठता है कि भाई ये वही किताब है जो अल्लाह ने दी थी, इसकी हमारे पास क्या दलील है, यानी लोग आमतौर पर कहते हैं कि वो पहला नुस्खा कहाँ है, वो दिखाइए जिसमें कुरान मजीद मौजूद था। और हम ये भी सुनते चले आए हैं कि कुरान कभी चमड़ों पर लिखा जाता था, हड्डियों पर लिखा जाता था, और फिर सैयदना उस्मान ने उसको मरतब किया। तो एक आम मुसलमान इस बात पर कैसे एतमाद के साथ खड़ा हो कि ये जो किताब हमारे हाथ में है ये वही किताब है जो अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त दी थी और वही किताब है जो अल्लाह के रसूल को दी गई थी।
ये सवाल ज़ाहिर है तारीख़ से मतलब है। मैं इससे पहले भी कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब तारीख़ मुंतकिल होती है तो उसमें दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पर अलग अलग समझनी चाहिए। तारीख़ का एक हिस्सा वो होता है जिसको हम एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री कहते हैं। ये किस तरह मुंतकिल होता है, ये हमेशा किसी बड़े गिरोह, किसी जमात, किसी कौम के इजमा और तवातुर से मुंतकिल होता है। इजमा और तवातुर कहाँ से कहाँ तक, पहले दिन से आपके ज़माने तक उसको कायम रहना चाहिए। दोनों में फ़र्क भी समझ लें, यानी तवातुर में आप किसी चीज़ को या कॉल से दोहरा रहे होते हैं या अमल से दोहरा रहे होते हैं।
अच्छा,
इससे तवातुर वजूद में आता है। एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, सैकड़ों हज़ारों हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, वो एक बात को कॉल से दोहरा रहे हैं या अमल से दोहरा रहे हैं। जैसे नमाज अमल से दोहराई जा रही है
जी,
कुरान कौल से दोहराया जा रहा है। आपने कोई नज़म पढ़ी तो ये कौल से किसी चीज़ को दोहराना है।
जी
आप किसी जगह जाके सजदा रेज हो गए तो ये अमल से किसी चीज़ को दोहराना है। तो तवातुर ये है। इजमा क्या है, यानी वो जो कम्युनिटी है या वो कौम है अगर वो बहुत बड़ी तादाद में है, उसके बारे में अकल ये नहीं मानती कि ये झूठ पर जमा हो सकते हैं या किसी गलती पर इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ये बात आपने उसूल में समझ ली, अकली लिहाज से समझ ली, तो अब उसका पूरा इल्म क्या कहता है। यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह से है कि जैसे ही कोई चीज़ वजूद पजीर होगी उसके बाद वो या उस चीज़ के कौली तवातुर का ज़रिया बनेगी या उसके अमली तवातुर का ज़रिया बनेगी और या फिर वो इल्म के इजमा का ज़रिया बनेगी। इल्म के इजमा का क्या मतलब है, यानी आप यूँ समझिए कि कुरान मजीद का एक नुस्खा होता कहीं पड़ा हुआ, उसको पहले दिन से महफूज कर लिया जाता और उस नुस्खे को हम जाके देख भी सकते
जी।
और पूरी मुसलमान उम्मत नस्लन बाद नस्लन अपने इल्म के साथ ये कह रही होती कि ये वही नुस्खा है जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरतीब दे के यहाँ रखवाया था।
ठीक,
तो ये इजमा होता लेकिन तवातुर ना होता।
तवातुर इसलिए ना होता कि नुस्खा एक है, उसको लोग आगे मुंतकिल नहीं कर रहे,
आगे मुंतकिल नहीं कर रहे, यानी उसको आगे वो चीज़ हासिल नहीं हुई। एक चीज़ का इल्मी तौर पर मुत्तफक अलैह हो जाना लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर।
कितने बड़े पैमाने,
यानी वही जिसको उसूल में बयान किया जाता है कि अकल इस बात को महाल समझती है कि इतने लोग इतनी मुख्तलिफ जगहों पर तारीख के इतने मुख्तलिफ अदवार में किसी झूठ पर जमा हो गए।
ठीक,
यही तारीफ हमेशा से इसकी की जाती है। और मैं अर्ज कर दूंगा ये कोई मजहबी मसला नहीं है, दुनिया की सारी तारीखी हकीकतें इसी तरीके से तारीखी हकीकतें बनती हैं। यानी जब किसी बहुत बड़े गिरोह का, और इसमें ये जहन में रखिए कि ऐसा नहीं होता कि किसी ज़माने में कोई चीज़ पैदा हो जाए, यानी उसको पहले दिन से, जब आप कहते हैं ये वाकया हुआ उस वक्त से लेकर इजमा और तवातुर के साथ मुंतकिल होना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना तारीख में लिखा हुआ है, ये तारीख़ फरिश्ता में लिखा है, इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने खुलदून ने लिखा है, ये दर हकीकत इसी को सब्त कर रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड मरतब कर रहे होते हैं, तारीखी रिकॉर्ड मरतब कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अखबार अहाद। एक आदमी बयान करता है, दो लोग बयान करते हैं, कहते हैं वाकया ऐसे हुआ था, फलां जगह ये गुफ्तगू हुई थी, فلان جگہ پر یہ حکم دیا گیا تھا. تو یہ اخبار احاد کا مطلب کیا, ایک دو تین چار لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو تاریخ میں ظاہر ہے یہ اخبار احاد بھی بڑی حد تک قبول کی جاتی ہیں, یعنی ان پر جر و نقد بھی ہوتا رہتا ہے. ہمارے ہاں بھی جو دین کی پوری روایت ہے وہ انہی دو ذرائع سے منتقل ہوئی
جی.
یعنی ایک آپ کے پاس اجماع اور تواتر ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوہ زیتون پر چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ایک بہت بڑی جمعیت آپ پر ایمان لائی. ایمان لانے کا یہ عمل تاریخ کی روشنی میں ہوا. یہ جب میں کہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم تاریخ کی روشنی میں آ گئے تھے. صرف ہم مسلمان نہیں, پوری دنیا تاریخ کی روشنی میں آ گئی تھی. یعنی گرد و پیش میں چیزیں ریکارڈ میں آنی شروع ہو گئی تھیں, وہ آگے بیان ہونی شروع ہو گئی تھیں. سیدنا ابو بکر کی حکومت قائم ہوئی, جزیرہ نما عرب میں ایک بڑا انقلاب آیا, سیدنا عمر نے بہت سی فتوحات کیں. یہ سب کچھ پری ہسٹورک نہیں رہا. تو تاریخ کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا, پہلی چیز یہ. دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ یہ دینے کا طریقہ ہے جس سے لوگ چونکہ پوری طرح واقف نہیں, یا واقف تو ہے متنبع نہیں ہے, تو اس لیے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں
جی.
طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ یہ تلاوت آیات ہوئی. یہ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا آپ کو, اتلو الہم اقرا, اسی طرح سے یتلو الہم آیات ہی
جی جی.
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں گے, قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں گے. اوہی الیہ حاضل قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ
جی.
یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں انذار کرتا ہوں. یہ قرآن نذیر للعالمین ہے, اس کے ذریعے سے لتنذر ام القرا ومن حولہا, یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے. ذکر بالقرآن, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن پڑھ کے سناتے تھے. اب جب یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو پہلے مرحلے ہی سے لوگ ایمان لانے لگے.
سنتے ہی
سیدہ خدیجہ ایمان لے آئیں, سیدنا ابو بکر ایمان لائے, یعنی ایمان لانے کا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا
جی.
قرآن سنانے کا عمل, پہلے مخاطبین کون تھے جن کو سنایا گیا تھا؟ نہ ماننے والے
جی.
لیکن ایمان لانے کا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا.
بالکل.
تو اب سب سے بڑی نعمت کیا تھی جو لوگوں کو اس وقت مل رہی تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی کتاب. اپنے آپ کو ذرا اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم مکے میں ہیں, ایمان لے آئے ہیں, قرآن مجید سنایا جا رہا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے دولت بانٹی جا رہی ہے
جی. ہم تو محفوظ کریں گے فوراً.
تو یہ فوری رد عمل کیا تھا کہ جو لکھنا جانتا تھا اس نے لکھنا شروع کر دیا, جو یاد کر سکتا تھا اس نے یاد کرنا شروع کر دیا. جتنا ممکن تھا لوگ کرتے چلے گئے. جیسے جیسے ایمان لاتے چلے گئے, لکھنے والے لکھتے چلے گئے اور یاد کرنے والے یاد کرتے چلے گئے. یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا. اچھا, پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایک دوسری ترتیب سے نازل ہو رہا تھا
جی.
اس کو ترتیب دینے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا. اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پورا قرآن ترتیب پا چکا تھا. یعنی قرآن مجید کو کسی اور نے آپ کے بعد ترتیب نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا. اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں, انا علینا جمع ہو و قرآن ہو, یعنی یہ قرآن ہم اس کو جمع کریں گے. تو اس کی جمع و ترتیب کا کام خود اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی جو ترتیب اب آخری دنیا کے لیے دینی تھی, بعد کے زمانوں کے لیے باقی رہنی تھی, اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن جیسے اب ہمارے پاس ہے ترتیب پایا. پھر یہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین نے پڑھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, جبریل نے سنا. دو مرتبہ آخری جو رمضان ہے, آخری دو سالوں کے رمضان, ان میں یہی کیا گیا. تو اس طرح گویا نزول بھی مکمل ہو گیا, ترتیب بھی مکمل ہو گئی, اس کو پڑھ کر سنانے کا کام بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا. جب یہ سب ہو گیا تو ہر شخص نے اپنے نسخے اس کے مطابق درست کر لی, اور اس طرح قرآن کا تحریری تواتر بھی شروع ہو گیا, قولی تواتر بھی شروع ہو گیا. یہ قولی تواتر ہے جس کا نظارہ آپ اس وقت بھی کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو صرف تاج کمپنی کی چھپی ہوئی آپ کو نہیں ملتی, بلکہ دنیا بھر میں دسیوں ہزاروں لوگ اس کو زبانی بھی سنا رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. رمضان میں یہ نظارہ کرنا ہو تو کسی جگہ چلے جائیے, لوگ یہ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی آپ جب چاہیں کسی شہر میں لوگوں کو بلا لیں, دسیوں لوگ آ جائیں گے, بچے آ جائیں گے.
جی, بلکہ کاری غلطی کرتے ہیں, پیچھے دوسرا بچہ ٹھیک کر دیتے ہیں,
اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جن کو آپ سامنے کہتے ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی بھی جب ہم قرآن چھاپتے ہیں تو غلطی نہیں ہوتی. اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی حافظ یا قاری بھولتا نہیں. نہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ اصل میں اتنے بڑے پیمانے پہ شائع و ضائع ہو چکا ہوا ہے کہ اس غلطی کے باقی رہنے کا امکان نہیں ہوتا. یہ چیز قرآن کو پہلے دن حاصل ہو گئی تھی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی, آپ اندازہ کریں کہ کوئی لاکھ سے زیادہ تھے جو آپ کے ساتھی بنے, ان لوگوں کے ذریعے سے یہ ایسے ہی تحریری طور پر بھی اور اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ لاکھوں سے کروڑوں کو منتقل ہوا ہے. اب 125 ارب کے قریب آبادی, ہر گھر میں آپ کو تحریری نسخہ مل جاتا ہے. چھاپا خانہ آ گیا, آپ کا انٹرنیٹ آ گیا, اس کے محفوظ ہونے کے دوسرے ذرائع پیدا ہو گئے. ان سب ادوار سے ہم واقف ہیں, لیکن ابتدا کیسے ہوئی تھی, یعنی لکھنے والوں نے لکھ لیا اور یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا. اس طرح یہ اس مسلمان امت کے قولی تواتر سے اور تحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے, اور اس میں اصل کی حیثیت ہمیشہ قولی تواتر کو حاصل رہی ہے. یعنی یاد کرنے والے جو ہیں وہ تصدیق تصویب کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں جب قانون بنایا گیا, یہ پتہ چلا کہ کچھ نسخوں کی اشاعت یا طباعت میں غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے.
اچھا,
تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے جو ان کے وزیر تھے مذہبی امور کے, ان کو توجہ دلائی. اس کے بعد پاکستان میں ایک قانون بنایا, تو اب آپ قرآن نہیں شائع کر سکتے جب تک کہ آپ کو اسی حافظ کی تصدیق تصویب حاصل نہ ہو جائے. وہ مہر لگاتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے.
جی,
اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطیاں اس کے باوجود رہ جاتی ہیں, لیکن وہ اسی تواتر کے ذریعے سے درست ہوتی رہتی ہیں. یعنی فوراً تنبیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, فوراً توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن پہلے دن سے دنیا کی اس لحاظ سے بالکل منفرد کتاب ہے کہ وہ کسی نسخے کی محتاج ہی نہیں تھی. اس لیے نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نسخہ ترتیب دلایا, نہ کسی اور نے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. جب آپ نے پڑھا تو لکھنا جاننے والوں نے لکھنا شروع کر دیا, اور یاد کرنے والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا, اور اسی تواتر نے غلطیوں کی بھی اصلاح شروع کر دی. تو یہ پہلے دن سے اس طرح منتقل ہوا ہے. یہ جو آپ کو بعض چیزیں ملتی ہیں, حضرت عثمان نے کیا کیا فلاں, وہ اشاعت کر رہے ہیں قرآن کی. یعنی اس وقت بھی سعودی عرب میں ایک بہت بڑا مکتبہ قائم ہے جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھاپ کر دنیا کو پہنچاتا ہے.
جی,
تو مسلمانوں کی حکومتیں یہ خدمت ہمیشہ کرتی رہی ہیں. چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو شاہ فاروق کے زمانے میں مصر سے نسخے چھاپے گئے. یہ کوئی قرآن مجید نہیں ترتیب دیا جا رہا تھا, وہی مسلمانوں کے اندر شائع و ضائع قرآن, وہی قرآن جس کو ہر آدمی نے لکھا ہوا تھا, وہی قرآن جس کو ہر جگہ لوگ تحریری طور پر اپنے ہاں کتابت کر کے رکھے ہوئے تھے, اسی قرآن کو پکڑا گیا اور پکڑ کر چھاپ دیا گیا. یعنی چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا. یہ جو ابھی آپ کے ہاں یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں, تو آپ نے کیا کیا, آپ کوئی نسخہ لینے کے لیے گئے؟
نہیں.
آپ کہیں جا کے مدینے میں آپ نے کوئی نسخہ ڈھونڈا؟ استنبول میں کوئی نسخہ ڈھونڈا؟ وہی مسلمانوں کی زبانوں پر جو قرآن جاری ہے, اور وہی مسلمان جس قرآن کو لکھ کر شائع کر رہے ہیں, آپ نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. قاریوں نے اسی کو پڑھا اور اسی کو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور حاضر اٹھا رہے ہوتے ہیں, قرات سے, تجوید سے, عربی لہجے میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید اس طرح منتقل ہوا ہے, یہ کسی نسخے کا محتاج نہیں ہے. اس کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی ایک نسخہ ترتیب دیا جائے, کہیں رکھا جائے, اس کی حفاظت کے لیے فوج مقرر کی جائے. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہوتی تو یہ اعتماد کھو چکا ہوتا. اس نسخے کے بارے میں 1000 کہانیاں بن چکی ہوتی.
جی,
کوئی بتاتا اس کے 2 ورق غائب ہو گئے تھے, کوئی یہ کہتا یہ وہ ہے ہی نہیں, کوئی یہ کہتا فلاں وقت میں جو حملہ ہوا تھا مدینے کے اوپر اس میں غائب ہو گیا تھا, دوسرا رکھ دیا گیا تھا,
کسی نے چوری کر کے تبدیل کر دیا,
کوئی کہتا چوری کر کے تبدیل ہو گیا تھا. تو یہ کیا چیز تھی؟ قرآن مجید کے معاملے میں یہی وہ اہتمام ہے جو دنیا کا بالکل منفرد اہتمام ہے, جس نے کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. तो ये जो लोग कहानियां बेलमोम इस तरह की बयान करते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल अफसाने हैं, कुछ भी नहीं है। ये बाद के ज़माने में जो मुनाफिकीन की ज़ुर्रियत हमारे यहाँ बची रह गई, उसने ये अफसाने बयान करने शुरू कर दिए। फिर वो हमारे यहाँ मुहद्दिसीन को भी मिल गए, उन्होंने भी बाज़ चीज़ों की छान पटक की, बाज़ को रद्द कर दिया, इसके बावजूद बाज़ रह गए। उनके छान पटक का काम होता रहता है, लेकिन असलन कुरान कैसे मुंतकिल हुआ है? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से वो तलावत करके बाहर आया। यानी देखिए ना, कुरान अपनी खुद तारीफ बयान करता है, अल्लाह ताला का कलाम है, लौह महफूज से जिब्रील अमीन उसको लेते हैं, किसी जिन शैतान के लिए दरअंदाजी का कोई मौका नहीं होता, पूरे ज़मीन व आसमान पर पहरे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ये आसमान से ज़मीन तक आता है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल किया जाता है, ये वहां से आपकी तलावत के जरिए से बाहर आता है, और फिर सहाबा किराम में जिनके दिलों में भी मुंतकिल हो जाता है, जिनकी तहरीर में भी मुंतकिल हो जाता है, ये सब कुरान ने खुद बयान किए। सोचे जरा कि जिस किताब के लिए लौह महफूज, जिसको लाने वाले जिब्रील अमीन, जिसके लिए आसमानों में पहरे, जब वो जमीन पर आ गया तो उसके बाद उसका नुस्खा तरतीब देने के लिए कमेटी बनाई गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और आंसर जब ये,
यानी जिस तरह वो एहतमाम गैर मामूली है कि खुद ज़ाते खुदाबंदी कलाम कर रही है, लौहे महफूज के अंदर उसको लाया जा रहा है, जिब्रील अमीन जो मुतायन सम्मा अमीन है वो लेके आ रहे हैं, इधर उधर आसमान पर जिन्नात गवाही दे रहे हैं, पहरे लग गए हैं, क्या हो रहा है? कुरान आ रहा है। वो उस सीने में आ रहा है जिससे ज्यादा मुताहर पाकीजा सीना इंसानों में शायद ही कहीं हो। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुताहर पर नाजिल होकर आपकी जुबान फैज तर्जुमान से सामने आ रहा है। वो कौन सी जमात है जो उसको सुन रही है? वो कुदसियों की जमात जो सैकड़ों हजारों की तादाद में लपक कर उसको अक्स कर रही है। जो कुछ उसके पास कागज मयसर है या लिखने की चीज मयसर है, उस पर लिखना शुरू कर दिया उसने, और उसके सीने मौजूद है, उनमें महफूज करना शुरू कर दिया। तो ये कुरान ऐसे आसमान से आया है, ऐसे जमीन तक पहुंचा है, ऐसे सहाबा ने इसको आगे मुंतकिल किया है, और आज भी ये मुसलमान उम्मत ऐसे ही कर रही है। लिखने वाले लिख रहे हैं, यानी अब आप छाप भी देते हैं, अब आप इंटरनेट पर भी डाल देते हैं, जो नए जराए पैदा होते चले जाते हैं ये उसमें भी सब्त हो रहा है, और इसके साथ बिल्कुल पैरेलल मुतवाजी उसी तरह याद करके भी बयान किया जा रहा है।
ठीक,
तो ये है कुरान मजीद के मुंतकिल होने का तरीका। इस जैल की जो किस्से कहानियां रवायात हैं, ये बिल्कुल बेमानी है, इनको उठा के फेंक देना चाहिए, कोई हैसियत नहीं है।
ठीक, अच्छा हम सब, बहुत आपने माशाल्लाह तफसील से बताया। एक सवाल जहन में ये आता है कि जिस वक्त हम ये कहते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना एक पैगंबर भेजा, और पैगंबर इसलिए भेजा कि कुरान ने कहा है कि उसके साथ एक किताब भेजी जाती है जो फैसला करती है, और पैगंबर को कहा है कि अगर आप ये मेरा पैगाम नहीं पहुँचाते तो फमा बल्लग़्त रिसाला, तो जब मुसलमानों को ये बताया जाता है कि वो पैगंबर तो आए दुनिया में और आके रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने ये एहतमाम ही नहीं किया, ये तो उनके बहुत अरसे बाद हुआ, तो जो पूरा दीन का तसव्वुर और पैगंबर और खुदा का रिश्ता है वो किस कदर मजरूह होता है?
बहुत से जालिम लोगों ने यही काम किया है। यानी आप ये जानते हैं कि कुरान मजीद ही हमें ये बताता है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए, सहाबा किराम की एक बड़ी जमात, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो मुनाफिकीन भी थे। ये कुरान मजीद ही बताता है, ये कुरान मजीद ही बताता है कि उनकी तथहीर की आखिरी कोशिशें भी की गईं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए। तो जाहिर है कि वो लोग मौजूद थे मदीने में भी, दो चार पाँच दस जितने भी थे, वो अपने कामों से बाज नहीं आए, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम ये था कि वो लाखों की तादाद में मुसलमान जो इस कुरान के अमीन बनाए गए थे, वो इसी तरीके से उसको मुंतकिल करते रहे। इस तरह के दो चार पाँच लोग जो कहीं रह गए, वो ये कहानियाँ बनाते रहे, और ये कहानियाँ कुछ लोगों ने बयान भी करना शुरू कर दी। यानी कहीं बकरी के खा जाने की कहानी, और कहीं 40 पारे की कहानी, और कहीं आयत थी ये निकाल दी गई, इस तरह की कहानियाँ। ये कहानियाँ हैं, किस्से हैं, दास्तानें हैं, कोई हकीकत नहीं है। असल बात यह है कि वो जलीलुल कदर जमात जो सहाबा किराम की है, और जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इसमें अल्लाह की तरफ किसी गलत बात की निस्बत करेंगे, उन्होंने अपने इजमा और तवातुर से, फिर समझ लीजिए, यानी इतने बड़े जम्मे गफीर ने इसको मुंतकिल किया है कि उसके किसी गलत चीज़ पर जमा होने का इम्कान नहीं। और मुसलमान अपने इल्म में बिल इजमा पूरे इत्तेफाक के साथ पहले दिन से इसकी तस्दीक करते रहे। यानी इस वक्त भी क्या है, ऐसे लोग لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو زبانی منتقل کر رہے ہیں. ہر گھر میں یہ قرآن مجید چھاپ کر آ جاتا ہے اور اس طرح تحریری تواتر سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے, اور پوری مسلمان امت کا علم یہ شہادت دیتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا گا. تو اس سے فرق بھی سمجھ میں آ گیا کہ تواتر کیا ہے, اجماع کیا ہے. یعنی جس وقت حفاظ اس کو سنا رہے ہیں تو یہ تواتر قولی ہے, جس وقت اس کو لکھ کر آپ کو دیا جا رہا ہے تو یہ تواتر تحریری ہے, اور جس وقت مسلمانوں کا علم اس پر شہادت دیتا ہے اور بغیر کسی اختلاف کے شہادت دیتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, تو یہ اجماع ہے.
جی ٹھیک. اچھا ہم صاحب, ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی غلط بات کو آگے متفق ہو کے منتقل کرے, یہ عقلاً محال ہے. تو ایک مثال کسی نے دی کہ مثلا آج ٹی وی چینل پہ خبر چلتی ہے, اس کو 200,000 لوگ سنتے ہیں, تو وہ 200,000 لوگ تو خبر اپنی ذات میں اگر جھوٹی بھی ہو تو وہ سننے کے بعد اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جھوٹ کو آگے پھیلا رہی ہوتی ہے. تو یہ ذرا واضح کیجیے گا کہ تواتر میں سچ اور جھوٹ زیر بحث نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ جو خبر کا حدوث ہوا ہے اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں.
بالکل ایسے ہی, یعنی تواتر اس واقعے کو بیان کرتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, تو یہ اس واقعے کا تواتر ہے.
جی
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے,
یہ تو قرآن
الگ بحث ہے.
جی جی
یعنی اس کے دلائل علمی عقلی الگ ہوں گے.
جی
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور ہے, یعنی آپ دے رہے ہیں اور یہ مسلمان امت اس کو منتقل کر رہی ہے بغیر کسی ادنا اختلاف کے. یہ ہے اصل وہ چیز کہ جس سے قرآن مجید پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے, اور ہم پورے یقین اور اذعان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور آپ نے اس امت کو دی. پھر یہ کہ وہ جو امت ہے جو منتقل کر رہی ہے وہ کوئی 50-100,000 لوگوں کا بکھرا ہوا گروہ نہیں ہے, یعنی وہ بہت بڑی تعداد میں خود حضور کی زندگی میں ایک سلطنت قائم کر چکے ہیں, ان کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی ہے چند برس کے عرصے میں. اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی طلب کیا قرآن. تو اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت کا پہلے دن سے اہتمام ہو گیا ہے.
ٹھیک,
باقی رہی یہ بات کہ حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں, وہ خدمت کرتی رہی, آج بھی کرتی ہیں. یعنی ہماری حکومت نے بھی, بری ہو بھلی ہو, پاکستان کی حکومت نے بھی قوانین بنائے. یہ قوانین اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, نہیں, تاکہ اشاعت میں بے احتیاطی نہ ہو جائے. تو اس طرح کا اہتمام یہ سیدنا عثمان نے بھی کیا, اس سے پہلے سیدنا عمر نے بھی کیا ہوگا, اس کے بعد کے خلفاء بھی کرتے رہے, حجاج بن یوسف نے بھی کیا, اور بھی بہت سے لوگ کرتے رہے, یعنی تو عثمانی بھی کرتے رہے. شاہ فاروق نے جب اس کو چھاپ کر شائع کرنے کا اہتمام کیا تو یہی اہتمام تھا. یعنی اس میں کوئی قرآن نہیں ترتیب دیا جا رہا, بلکہ قرآن مجید کے نسخوں کی تطہیر ہو رہی ہے. جو چھاپے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہمارے ملک میں ضائع کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات, ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان کی تصحیح کا کام اسی طریقے سے جاری رہتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ قرآن لکھنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس میں غلطی نہیں ہوگی, یا جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس میں کوئی فرشتے مقرر ہیں کہ وہ پڑھنے میں نہیں. کس طرح سے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے, وہ اس کے عظیم شیو سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے چھاپا, اس کے بعد آپ نے توجہ دلائی, زید نے دلائی, بکر نے دلائی, اس کے بعد اس کی تصحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی معاملہ بولنے میں ہوتا ہے, یہی معاملہ تحریر میں ہوتا ہے.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب, آپ نے ایک آیت یہاں پر پڑھی تھی, سورہ قیامہ کی آیت. وہ آیت کیا کہتی ہے, مکمل بات کیا ہے اس میں, اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مرتب شکل میں موجود تھا؟ پوری آیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی دولت حضور دے رہے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو اصل میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, نہ کسی کو یاد کرنے سے, نہ کسی کو تحریر کرنے سے. آپ اندازہ کریں کہ آپ لکھنا جانتے ہوں, سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, لکھنا جانتے ہوں اور اللہ کا آخری رسول اللہ کی آخری کتاب پڑھ کر سنا رہا ہو, کیا کریں گے؟
لکھوں گا میں تو, صبح شام لکھوں گا.
یعنی آپ تو ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے.
جی جی.
لکھیں گے, آپ کو ذرا اطلاع ملے گی کہ اچھا اوپر سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فلاں حصے کو فلاں صورت میں رکھ دیجئے, اس کو اس طرح ترتیب دے دیجئے. آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنے نوٹس کو درست کرنے
جی رسول اللہ کو دکھائیں گے روز کے بھائی یہ لکھا ہے ہم
پوچھیں گے جا کے اگر کوئی تردد ہوگا تو پوچھیں گے. تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی دلچسپی کی چیز کیا تھی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تو نا صحابہ کے اندر جو طلب تھی اور جیسے وہ خود حضور کے اندر طلب کا کیا معاملہ تھا
جی
اس سے بھی بڑھ کر یعنی آسمان سے آنا ہے انتظار ہوتا تھا آپ کو انتظار جب آ جاتے تھے جبریل امین لے کے تو گویا آپ کی طرف سے شدید طلب کا اشتیاق کا اظہار ہوتا تھا کہ جلد سے جلد میں اس کو حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہوا کریں. لا تحرک بہی لسانہ کل تاجلبے یعنی اس کو بہت جلد پا لینے کے لیے آپ تیز تیز زبان نہ چلایا کریں. انا علینا جمع ہو و قرآن ہو یہ قرآن ایسے ہی نازل ہوگا پھر ہم اس کو ترتیب دیں گے جمع کریں گے. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے ظاہر ہے کہ مختلف صورتوں کی صورت میں بلکہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حصہ نازل ہو گیا پھر بعد میں دوسرا حصہ نازل ہوا. کوئی دیکھنا چاہے تو مثلا سورہ مزمل میں دیکھ لے بالکل واضح ہے کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے دوسرا حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے. تو یہ ترتیب دینے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے یعنی یہ بعد میں نہیں کسی نے کرنا. انا علینا جمع ہو
اچھا
پھر ہم جمع کریں گے پھر کیا کریں گے وہ قرآن ہو
یعنی اس کو
انا علینا جمع ہو وہ قرآن ہو ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر پورے کو پڑھیں گے. یعنی ایک تو یہ اس وقت تلاوت کیا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نازل ہو رہا ہے جب یہ جمع و ترتیب کے اس مرحلے سے گزرے گا تو یہ دوبارہ پڑھا جائے گا اور پھر کیا کہا ہے فائزہ کرانا ہو پھر جب ہم اس وقت اس کو پڑھیں گے فتب قرآن تو اگر اس سے پہلے کوئی اس میں معاملہ ذہن کے اندر ہوگا بھی یا کوئی غلطی بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی پھر اس قرآت کی اتباع کرو. ثم انا علینا بیانہ اور اگر کوئی سوال اس دوران میں جب کہ ہم اس کے جمع و ترتیب کا کام کر رہے ہیں پیدا ہوگا تو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے. چنانچہ وہ وضاحتیں بھی پورے قرآن مجید میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. یعنی اللہ نے نازل کیا اللہ نے ترتیب دیا اللہ نے ترتیب کے بعد پورا کا پورا دوبارہ پڑھا اس کے ساتھ حکم دیا کہ اب یہ قرات ہے جس کی پیروی کی جائے گی اور پھر وہ جو تبیین توضیع سوال کا جواب دیا آپ جگہ جگہ نکال کے دیکھیں قرآن مجید میں وہ جس جگہ وہ زمین میں لگائے گئے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کذالک یبین اللہ آیات ہم اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں اس کے فوراً بعد اس زمینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ تبیین ہے یہ ہم نے وضاحت کی ہے اس چیز کی. تو یہ آپ کو 14-15 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بھی مل جائے گا. اس طریقے سے اس کی جمع و ترتیب کا کام ہوا ہے اور یہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے سورہ قیامہ.
ٹھیک اب ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اس نشست کا تو بہت ہی دلچسپ موضوع ہے انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بھی بڑھائیں گے اور غام صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کاتبین وحی کی جو روایت ہے یہ کیا ہے جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ وحی لکھواتے تھے تو پھر یہ بحث کیوں پیدا ہوتی ہے کہ قرآن بعد میں مرتب ہوا اور اس طرح غام صاحب نے فرمایا کہ وہ یاد کرتے تھے لوگ تو جس ترتیب پہ نازل ہوا اس کی ایک ترتیب بدلی ہے تو یاد کی ہوئی چیز کو بدلی ہوئی ترتیب سے کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے اور جب قرآن محفوظ ہے تو پھر اس کے پڑھنے کے جو تلاوت کرنے کے جو سٹائلز ہیں قرآت ہیں کیا وہ بھی محفوظ ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں غام صاحب سے ہم پوچھیں گے. بہت شکریہ غام صاحب کے وقت کا.
شکریہ.